فارابی نے ارسطو اور افلاطون کو منطق، طبیعت، اخلاق اور ماوراء الطبیعہ کی بنیاد پر پڑھا، لیکن بعد میں اس نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس فلسفے کو اسلامی فلسفے کے سانچے میں ڈھالا۔ فارابی اس نظریے کے قائل تھے کہ حقیقی فلسفہ ایک ہی ہے اور وہ فلسفے کے استادوں کے درمیان اختلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا ہدف ایک ہے، یعنی حقیقت کی طلب، اور وہ طلب حقیقت میں ایک ہیں۔ ابو نصر فارابی نے اپنے آثار میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ فلسفے کو دینی عقائد سے نزدیک لائیں، یا دوسرے الفاظ میں دینی عقائد و نظریات کو وہم و خیال اور خرافات سے محفوظ بنانے کے لیے فلسفے کے اصولوں پر استوار کرے۔ مثال کے طور پر وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ آغاز آفرینش یا کائنات کی تخلیق اور آغاز کے حوالے سے فلسفی نظریہ دقیق اور توحید سے زیادہ نزدیک ہے۔ فارابی فلسفے کی ترویج کے حوالے سے اس کی تعلیم کو بہت ضروری سمجھتے ہیں اور اسے دیگر علوم کی طرح اہمیت دینے کے قائل ہیں۔ اسی لیے انہوں نے فلسفے کی اصلاحات کو دین و مذہب کی اصلاحات کے قریب لانے کی بھرپور کوشش کی۔ فارابی فلسفے میں درجہ اجتہاد پر فائز تھے۔ وہ نہ صرف ارسطو کی طرح عالم برہانی کے درجے تک پہنچ گئے تھے، بلکہ انہوں نے علوم کی باقاعدہ طبقہ بندی کی، جس کے پیچھے باقاعدہ منطق اور دلیل تھی۔ فارابی حقیقت میں فلسفے اور اسلامی فلسفے کے مجدد اور بانی ہیں۔ فارابی کی نگاہ میں حقیقت فلسفہ خداوند عالم کی معرفت ہے۔ اس لحاظ سے جو دین توحید اور خداوند عالم پر ایمان کی بنیادوں پر استوار ہے، اس میں اور حقیقی فلسفے میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور اس میں فرق صرف ماہیت اور طریقہ کار اور میتھاڈولوجی میں ہے۔ ایک فکری قوت پر مشتمل اور دوسرا تخیلاتی قوت پر قائم ہے۔ فارابی کی نگاہ میں جو انسان کامل ہے، جس کے لیے وہ رئیس اول کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، وہ نبی اور امام ہی کا تصور ہے۔ فارابی کی منطق پر بھی خصوصی توجہ تھی۔ انہوں نے اس پر بھی کئی کتابیں تحریر کی ہیں۔ انہوں نے اس دور میں منطق کی حیثیت کو متعین کیا۔ اسی طرح انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اہل علم کو منطق کی کس قدر ضرورت ہے اور اس سے کیا کیا فوائد اٹھائے جا سکتے ہیں۔ فارابی منطق کو ایسی صنعت قرار دیتے تھے جس میں عقل قوت پیدا کرتی ہے اور وہم و خیال اور غلطیوں میں مشعل راہ کا کام کرتی ہے۔ فارابی نے معقولات کو بدیہی اور نظری، یعنی واضح اور فکری، دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ان کے مطابق عام لوگ بدیہیات میں غلطی کا شکار نہیں ہوتے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جزو کل کا حصہ ہے اور کل جزو سے بڑا ہے، لیکن دوسرے معقولات کو فکر اور قیاس کی روشنی میں درک کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ منطق کی معقولات سے وہی نسبت ہے جو نحو کی الفاظ سے۔ ابو نصر فارابی نے جس دوسرے شعبے میں زیادہ کام کیا ہے اور کئی آثار بھی یادگار کے طور پر چھوڑے ہیں، وہ ما بعد الطبیعیہ یعنی میٹافیزکس ہے۔ انہوں نے فلسفے کو توحید سے سازگار بنانے کے لیے قواعد و ضوابط کا ایک باقاعدہ نظام تشکیل دیا جو دین سے دوری اور تضاد نہیں رکھتا، اور انہوں نے اس کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ فلاسفہ اسے دین کا باطن کہہ سکتے ہیں۔ فارابی علم الہی کو فلسفے کا تاج قرار دیتے ہیں، اور ارسطو کی کتاب میں ما بعد الطبیعیہ کے بارے میں جو کچھ تھا فارابی نے اس کو تبدیل کر دیا۔ ان کے مطابق تمام موجودات ناقص اور کم ترین مرحلے سے کمال کے مرحلے کا سفر طے کرتے ہیں، اور کوئی چیز خداوند عالم کی ضد اور نظیر نہیں ہے، یعنی کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری اس نشریات کو آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ خود پسندی انسان کو علم کے حصول سے روکتی ہے، اور یہ مذموم صفت انسان کو جاہلانہ تکبر کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ فرمان ہے امام علی نقی علیہ السلام کا۔ تو سامعین، اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں یکم مرداد، 27 محرم الحرام اور 23 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ یکم مرداد سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کے نامور عالم دین اور شہرہ آفاق فقی آیت اللہ العظمیٰ علی ابن ابراہیم معصومی المعروف الحاج ملا علی ہمدانی رحلت کر گئے۔ آپ 1273 ہجری شمسی میں ہمدان کے ایک نواحی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ہمدان اور تہران میں حاصل کرنے کے بعد آپ قم روانہ ہوئے، جہاں آپ نے مرزا جواد ملکی تبریزی، شیخ احمد قمی اور حوزہ علمیہ قم کے بانی آیت اللہ حائری یزدی کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ حائری یزدی کے حکم پر حاج ملا علی ہمدانی ہمدان روانہ ہوئے، جہاں آپ نے شہر کی دینی درسگاہ کو رونق بخشی۔ ہمدان میں آپ نے ایک عظیم کتب خانہ بھی قائم کیا اور پیک اسلام کے نام سے ایک رسالے کا اجرا کیا۔ آیت اللہ الحاج ملا علی ہمدانی نے 50 برس تک ہمدان اور مغربی ایران کی روحانی قیادت کی۔ ان کی تصانیف میں 40 حدیث، تقلید اور اجتہاد سے متعلق مقالے اور حبت و تکفیر سے متعلق کتابچے قابل ذکر ہیں۔ 27 محرم سن 1306 ہجری قمری کو مشہور مسلمان دانشور اور فقیہ آیت اللہ الحاج ملا علی کنی نے تہران میں وفات پائی۔ انہوں نے بہت لگن کے ساتھ عربی اور دینی علوم حاصل کیے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وہ نجف اشرف تشریف لے گئے، جہاں برسہا برس تک تحقیق اور مطالعہ کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ ایران واپس آ کر انہوں نے حکام کے انحراف کے خلاف آواز اٹھائی اور اس کے ساتھ ساتھ متعدد کتابیں بھی تحریر کیں۔ ان کی کتابوں میں توضیح المسائل فی علم الدرایا والرجال، القضاء والشہادات اور تحقیقاتی در مسائل فقہ اسلام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تیئیس جولائی سن 1798 کو نیپولین کی فوج نے قاہرہ پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح مصر میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا۔ نیپولین نے ساحلی شہر اسکندریہ پر جدید جنگی ساز و سامان اور اپنے خاص جنگی ہیلوں کے ذریعے قبضہ کرنے کے بعد مصر کے دارالحکومت قاہرہ کا رخ کیا۔ حاکم قاہرہ مراد بیگ اپنے شہر کا دفاع کرنے کے لیے شہر کے باہر مورچہ بند ہو گئے۔ نیپولین کی فوجوں کے اہرام مصر کے قریب پہنچنے کے بعد دونوں فوجوں میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں، جو جنگ اہرام کے نام سے مشہور ہے، جدید ترین ہتھیاروں سے لیس فرانسیسی فوج کو کامیابی حاصل ہوئی۔ تیئیس جولائی سن 1900 کو سوئٹزرلینڈ کے مصنف اور مورخ جولیو برانڈینسن پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تاریخی واقعات کی تحقیق کی۔ جولیو برانڈینسن نے بہت سے تحریری آثار چھوڑے ہیں۔ ان کی کتابوں میں سیاسی تاریخی سیر، جنگ چھڑنے کے اسباب اور تاریخ یورپ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ 1963 عیسوی میں جولیو برانڈینسن کا انتقال ہوا۔ تیئیس جولائی 1988 عیسوی کو مشہور ٹیسٹ کرکٹر ڈاکٹر جہانگیر خان کا انتقال ہوا۔ وہ 1 فروری سن 1910 کو جالندھر میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر جہانگیر خان کو ابتدا ہی سے کرکٹ سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ ان کا ٹیسٹ کیریئر بہت مختصر رہا۔ انہوں نے کل 4 ٹیسٹ میچ کھیلے، لیکن جہانگیر خان کو دنیائی کرکٹ میں زندہ جاوید بنانے والا واقعہ ایک چڑیا کی ہلاکت کا واقعہ تھا۔ 4 جولائی سن 1936 کو جہانگیر خان کیمبرج یونیورسٹی کی طرف سے ایم سی سی کے خلاف کھیل رہے تھے۔ مخالف ٹیم بلے بازی کر رہی تھی، جہانگیر خان گیند بازی کر رہے تھے۔ انہوں نے گیند پھینکنے کے لیے دوڑنا شروع کیا۔ جیسے ہی گیند ان کے ہاتھ سے فضا میں بلند ہوئی، ایک چڑیا گیند کے راستے میں آگے اس سے ٹکرا کر وہیں پر ہلاک ہو گئی۔ آج تک وہ تاریخی گیند اور چڑیا انگلینڈ کے لارڈس گراؤنڈ کے لانگ روم میں محفوظ ہے۔ تیئیس جولائی سن 1999 عیسوی کو مراکش کے بادشاہ شاہ حسن دوم کا انتقال ہوا۔ انہوں نے 38 برس تک حکمرانی کی۔ وہ 1929 میں پیدا ہوئے اور مراکش کی آزادی کے 5 سال بعد 1941 میں تخت نشین ہوئے۔ شاہ حسن پر ان کے دور حکومت میں کئی دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن ہر دفعہ ان کی جان بچ گئی۔ وہ ایک سخت حاکم تھے اور ہر طرح کی مخالفت کو سختی سے کچل دیتے تھے۔ اسی وجہ سے مراکش کے لوگ ان کے خلاف تھے۔ شاہ حسن سینی حکومت کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے والوں میں پیش پیش تھے، یہاں تک کہ انہوں نے سینی حکومت اور بعض عرب ممالک کے درمیان ثالثی کا کردار بھی ادا کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، جسے پیش کر رہے تھے حسین اختر۔ دعا مانگنا ایک اچھا کام ہے، اور خدا نے بندوں سے کہا بھی ہے کہ وہ اس سے دعا مانگے تاکہ وہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے۔ دعا کو مومن کا اسلحہ بھی بتایا گیا ہے۔ دعا کے سلسلے میں خاص بات یہ ہے کہ اس کی کچھ شرطیں ہیں، اگر وہ شرطیں پوری ہو جاتی ہیں تب دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر وہ شرطیں پوری نہ ہوں تو پھر دعا کی قبولیت میں یقین نہیں ہوتا، یعنی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ والی دعا قبول بھی ہوگی۔ دعا مستجاب ہونے کی شرطوں میں سے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ دعا پوری توجہ کے ساتھ کی جائے، یعنی اس میں غفلت نہ برتی جائے۔ اگر غفلت کی حالت میں دعا کی جائے گی تو پھر اس کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ غافل دل والے کی دعا کو خدا قبول نہیں کرتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ جب اس سے دعا کی جائے تو انسان کا سارا دھیان اس کی طرف ہو اور وہ پھر اس سے دعا مانگے۔ معصوم کا فرمان ہے کہ خدا متعال اس شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے جس کا دل غافل ہو۔ خدا کے سامنے گڑگڑانا چاہیے، پوری سنجیدگی کے ساتھ اس سے مانگنا چاہیے اور التجا کرنی چاہیے۔ اس صورت میں یقیناً خدا دعاؤں کو قبول کرے گا، لیکن اگر غفلت کی صورتحال میں دعا مانگی جائے اور خدا سے غافل رہ کر دعا مانگی جائے تو پھر اس کی قبولیت کا امکان بہت ہی کم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو دعا مانگتے وقت اپنا پورا خیال خدا کی طرف رکھنا چاہیے اور اپنے دل و دماغ کو خدا کی بارگاہ میں پہنچانا چاہیے۔ تو سامعین، اب پیش ہے پروگرام اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔
سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں۔ میثم رضا کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اسلام میں انسانی ضروریات پورا کرنے اور زمان و مکان کے تقاضوں سے نمٹنے کے طریقہ کار کی صلاحیت اور اس دین کی بقا کے اسباب و علل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ ہدایت الہی کی ضرورت ہے، اور اسے کسی بھی زمانے میں ہدایت الہی سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دین الہی ختم ہو جائے اور وہ دین کسی خاص زمان و مکان سے مخصوص ہو تو یہ دوسرے دور کے انسانوں اور نسلوں کی دین سے محرومی کا موجب ہوگا۔ یہ مسئلہ فلسفہ بعثت کے منافی ہے، لہذا وہی دین تکمیل کا دعوے دار ہو سکتا ہے جو ہر دور کے انسانوں کے لیے ہو اور دائمی ہو۔ اس امر کا لازمہ یہ ہے کہ وہ دین جو خاتمیت کا دعوے دار ہے اسے ہر دور کے انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے اور انسانی ضروریات کے لیے مفید اور جواب دہ ہونا چاہیے۔ انسان ہمیشہ اللہ کی جانب سے ہدایت اور رہنمائی کا محتاج ہے، اور کوئی بھی دور ایسا نہیں ہے جب انسان اس الہی نعمت سے بے نیاز رہا ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے سلسلے میں اسی وقت انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم ہونے کی بات کی جا سکتی ہے جب اللہ کی جانب سے نازل ہونے والا آخری دین جامع، عالمگیر اور جاویدانہ ہو، کیونکہ انسان کو تاریخ میں نشیب و فراز سے پر راستوں پر چلنا ہے، اور اس پر تلاتم راستے پر چلنے کے لیے دین کو اس کی روحانی و معنوی ضروریات پورا کرنے کے لیے لازمی خصوصیات اور اسباب و وسائل کا حامل ہونا چاہیے۔ لیکن دین اسلام آج تک کیوں کر زندہ و پائیدار ہے، اس کے بعض دلائل کی جانب ہم نے گزشتہ پروگراموں میں اشارہ کیا تھا، اور آج بھی اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ سامن، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ اسلام کا قانون سازی کا نظام ثابت و پائیدار ہونے کے ساتھ ہی تاریخی و سماجی تبدیلیوں اور زمان و مکان کے حالات سے بھی سازگار ہے۔ ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ اگرچہ ہر دور و زمانے کے حالات اور تقاضے مختلف اور ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ انسان اور نیچر میں موجود تمام حقائق بدل جاتے ہیں، بلکہ اسی متغیر اور بدلتی دنیا میں کچھ ایسے ثابت و پائیدار حقائق بھی ہیں جو کبھی بھی کہنا و فرسودہ نہیں ہوتے۔ ہم نے اس سلسلے میں اسلام کے دو قسم کے قوانین و احکام کی جانب اشارہ کیا تھا۔ کچھ احکام و قوانین متغیر ہیں اور بدلتے رہتے ہیں، اور کچھ ثابت و اٹل ہوتے ہیں۔ دین کے ثابت و اٹل احکام کسی بھی زمانے میں نہیں بدلتے، لیکن متغیر احکام ممکن ہے زمان و مکان کے حالات کے لحاظ سے تبدیل ہو جائیں۔ مفسر قرآن آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی نے دینی احکام و قوانین کی ان دونوں قسموں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو قوانین انسانی فطرت و طبیعت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور وہ نظریات جو انسان کی شناخت کے مطابق ہوتے ہیں، وہ موجودہ دنیا اور آئندہ معاشرے کو بہترین روش سے چلا سکتے ہیں، لیکن کچھ امور ایسے بھی ہیں جو زمان و مکان کے زیر اثر ہوتے ہیں اور ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، جیسے روز مرہ کے اقتصادی، ثقافتی، سیاسی و سماجی مسائل۔ دین اسلام میں اس طرح کے مسائل اصول و اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے اجتہاد اور علمی تحقیقات کے ذریعے قابل تبدیل ہیں۔ بنابراین ایک عامل جو اسلام کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہونے کا موجب ہے، وہ میکانزم ہے کہ جس کی اسلامی احکام و قوانین میں پیش گوئی کی گئی ہے۔ عظیم فلسفی اور مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ اسلام نے ہر دور اور علاقے کے لوگوں کی بدلتی ہوئی ضروریات کا جواب دیا ہے، اور دین کے ثابت اصولوں کو تبدیل یا باطل کیے بغیر انسانی معاشرے کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ہر طرح کے نئے قوانین کے جو سماجی زندگی کی ترقی و پیش رفت میں محیط اور اسلام و مسلمین کی مصلحتوں کے مطابق ہوں، والی یا حاکم شرع کے اختیارات سے متعلق ہیں، اور اس طرح کے قوانین کو وضع کرنے یا اس پر عمل درآمد پر کسی طرح کی پابندی نہیں ہے۔ یہ خصوصیت اس بات کا باعث ہے کہ اسلام ہر دور اور زندگی کی تبدیلیوں کے تقاضوں کے مطابق انسان اور معاشرے کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ دین اسلام کی جاودانگی اور تکمیل و خاتمیت کی ایک دلیل عقل و خرد ہے۔ اسلام میں دین و عقل کا رشتہ اٹوٹ ہے، چنانچہ اصطلاح ہے کہ جس چیز کا عقل حکم دیتی ہے اس کا شریعت بھی حکم دیتی ہے، اور جس چیز کا شریعت حکم دیتی ہے اس کا عقل بھی حکم دیتی ہے۔ اس مسئلے کا انعکاس دینی احکام کے استنباط میں بھی بخوبی نظر آتا ہے، یہاں تک کہ کتاب و سنت کے ساتھ ہی عقل کو بھی شرعی احکام کے استنباط کا ایک منبع و وسیلہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اسلام کے تمام احکامات عقل و خرد کے مطابق ہیں، لہذا اسلام میں عقلانیت اور عقل و منطق سے ہم آہنگی ہر دور میں اس دین کی پائیداری و بقا کا ایک عامل رہی ہے۔ اسلام کا انسان کی فطرت اور اس کے انجام سے منطبق ہونا بھی اس دین کی بقا و جاویدانی کا ایک عامل شمار ہوتا ہے۔ انسان ظاہری فرق کے باوجود کہ جو اس کے اندر آب و ہوا یا نسلی و قومی عوامل کے سبب پیدا ہوتا ہے، ایک انجام اور فطرت کا حامل ہے، اور یہ فطرت اس کے اندر حکیم و دانا خالق نے پیدا کی ہے۔ انسانوں کا یکساں اور ناقابل تغییر انجام پوری تاریخ میں اس کا مشترکہ سرمایہ رہا ہے۔ اسلام نے اپنی قانون سازی میں فطرت انسانی کو اپنے کام کی بنیاد قرار دیا ہے۔ اس بنا پر اسلام کے احکام انسان کی خلقت اور اس کے جذباتی، نفسیاتی اور جسمانی تشخص کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں۔ اس بنیاد پر جو دین انسان کے فطری اصولوں سے جتنا زیادہ ہم آہنگ ہوگا، اس میں اتنا ہی زیادہ استحکام و دوام ہوگا۔ بنابراین اسلام کے انسان کے انجام پر توجہ اور اس سے ہم آہنگ قوانین اس دین کی پائیداری و بقا کا ایک راز ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی حیرت انگیز ترقی کے اس دور میں روز بروز انسان کے علم و دانش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ ان حالات میں اکثر ادیان و مذاہب اپنی کمزوریوں اور نقائص کی بنا پر انسانی تمدن کے تیز گام قافلے سے پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن اسلام کا مسئلہ الگ ہے۔ اسلام انسانی تمدن کا علمبردار ہے اور انسان کو تعلیم، تبدیلی اور پیش رفت کی ترغیب دلاتا ہے۔ اس بنا پر انسان راہ علم و خلاقیت پر جتنا آگے بڑھے گا، اس کو اسلام کا ساتھ حاصل رہے گا، اور اسلام کبھی بھی پیش رفت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ برطانوی مورخ مسٹر ویلز نے اس سلسلے میں دلچسپ بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ واحد دین جو خلقت و تخلیق کے اسرار و رموز سے آگاہ ہے اور ہر جگہ تمدن کے ہمراہ ہے، صرف دین اسلام ہے اور بس۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ بات کتنی درست ہے، تو اسے قرآن کریم کی آیتوں میں غور کرنا چاہیے، اور اس کتاب میں علم، سماجی نظام اور قوانین کے بارے میں جو نظریات پیش کیے گئے ہیں، ان کا مطالعہ اور ان پر غور کرنا چاہیے۔ قرآن ایک دینی، علمی، سماجی، اخلاقی اور تاریخی کتاب ہے، اور اس کے قوانین اس دور میں بھی قابل عمل درآمد ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانی زندگی میں ہمیشہ تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے باوجود انسان کی فطری ضروریات و مطالبات اسلام کی حقیقت پسندانہ اور تیز نگاہوں سے دور نہیں ہیں، چاہے وہ دور حاضر میں جنگ، تشدد، دہشت گردی اور بدامنی جیسے چیلنج ہوں، یا غربت، فتنہ و فساد، بے راہ روی اور عدم مساوات جیسے مسائل ہوں۔ مجموعی طور پر تمام و مثبت و منفی امور کے جن میں آج کا انسان مبتلا ہے، اسلام نے سب کا راہ حل پیش کیا ہے۔ معروف برطانوی مصنف جارج برنارڈ شے نے اسلام کی ان خصوصیات کی جانب کھل کر اشارہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ میں نے دین محمد کی حیرت انگیز بقا کی خاصیت کا ہمیشہ احترام کیا ہے۔ میری نظر میں اسلام وہ واحد دین ہے کہ جو مختلف صدیوں میں زندگی کے بدلتے ہوئے گوناگوں حالات پر کنٹرول رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں پیشگوئی کرتا ہوں اور اب ہی سے اس کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ مستقبل کا یورپ محمد پر ایمان لائے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، پروگرام کے آخر میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اگرچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، لیکن انسانیت کے اس عدیم المثال معلم کی رحلت کے بعد بھی ہدایت الہی کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہدایت کی نشانیاں ہمیشہ انسان کے پاس موجود رہی ہیں۔ پیغمبر کے بعد ہدایت کے موضوع کا جائزہ ہم امامت کی بحث میں بھی جاری رکھیں گے۔ معروف روایت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد انسانوں کی ہدایت کو کتاب خدا، قرآن کریم اور آئمہ معصومین علیہ السلام کی پیروی میں منحصر قرار دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم امامت کا تذکرہ کریں گے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن ہمیں جنگ بندی کی ضمانت پر بھی کوئی اعتبار نہیں، ہم پوری طاقت سے اپنے دفاع کے لیے تیار ہیں، صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ ایران اور اٹلی کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونی گفتگو، غزہ میں صہیونی حکومت کے مظالم اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال۔ غزہ پٹی پر صہیونی فوج کے تازہ حملے، 136 سے زیادہ فلسطینی شہری شہید۔ سلامتی کونسل میں تنازعات کے پرامن حل کے بارے میں پاکستانی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ اور ٹرمپ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کرانے کی بات کہہ کر ہندوستان کی بے عزتی کر رہے ہیں، ہندوستانی کانگریس پارٹی کے صدر ملک ارجن کھڑگے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی کسی بھی فوجی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیں گے۔ ایران جنگ نہیں چاہتا مگر دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ غاصب اسرائیل کی جانب سے کسی بھی فوجی کارروائی کی غلطی دہرائی گئی تو ایران سخت جواب دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر پزشکیان نے کہا کہ ہم ہر قسم کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، ہماری افواج اسرائیل کے اندر پہنچ کر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اسرائیل نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے اور ہم نے پوری طاقت سے اس پر جوابی وار کیا مگر وہ اپنے نقصانات کو چھپاتا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل ایران کو تقسیم، غیر مستحکم اور ختم کرنے کی کوشش میں ناکام رہا ہے۔ صدر ایران نے اس بات پر زور دیا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے مگر ہمیں جنگ بندی کی ضمانت پر بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، ہم پوری طاقت سے اپنے دفاع کے لیے تیار ہیں، اسرائیل ہمارے میزائل حملوں کی کامیابی پر بات نہیں کرتا لیکن اس کی جانب سے جنگ روکنے کی درخواستیں بہت کچھ ظاہر کرتی ہیں۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران نے نہ پہلے کبھی سر جھکایا ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی ایسا کرے گا، مگر ہم سفارتکاری اور مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں، خطے کے ممالک نے پہلے کبھی ایران کی ایسی حمایت نہیں کی تھی۔ ایران کی جوہری پالیسی پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ایٹمی ہتھیار بنانے کے خلاف ہیں، یہ ہمارا سیاسی، دینی، انسانی اور اسٹریٹجک موقف ہے۔ یورینیم کی افسودگی بین الاقوامی قوانین کے تحت ہمارے ملک میں جاری رہے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ آئندہ مذاکرات فریقین کے مفادات کی بنیاد پر ہونے چاہیے، ہم دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، ہم بھی ایسا ہی کہتے ہیں مگر ہمارے اس موقف کی بنیاد ٹرمپ کی دھمکی نہیں ہے بلکہ رہبر انقلاب اسلامی کا فتویٰ ہے۔ یہ کہنا کہ ایران کا جوہری پروگرام ختم ہو چکا ہے محض خوش فہمی ہے، ہماری جوہری صلاحیت ایٹمی تنصیبات میں نہیں ہے بلکہ ہمارے سائنسدانوں کے ذہنوں میں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اطالوی ہم منصب سے ٹیلی فونی گفتگو کے دوران غزہ میں صہیونی حکومت کے مظالم اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے اطالوی ہم منصب اینٹونیو تاجانی کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں صہیونی جارحیت کو بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ اس کی مذمت کی جائے۔ اس موقع پر اطالوی وزیر خارجہ اینٹونیو تاجانی نے عالمی تنازعات کے حل کے لیے طاقت کے بجائے سفارتی ذرائع اپنانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ مسائل کا حل صرف بات چیت اور سیاسی حکمت عملی کے ذریعے ممکن ہے۔ غزہ پٹی پر صہیونی فوج کے تازہ حملوں میں 136 سے زیادہ فلسطینی شہری شہید ہو گئے ہیں۔ ارنا نے رپورٹ دی ہے کہ 45 فلسطینی غزہ کی تقسیم کے مراکز کے اطراف میں بھوکے فلسطینیوں پر صہیونی فوجیوں کی براہ راست فائرنگ کے نتیجے میں شہید ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے منگل کی شام کو بھی شمال مغربی شہر غزہ میں ایک رہائشی مکان پر بمباری کی تھی۔ اس بمباری میں 15 عام شہری من جملہ 6 بچے اور ایک امدادی کارکن شہید ہو گیا تھا۔ غاصب صہیونی حکومت 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر وحشیانہ بمباری کر رہی ہے۔ صہیونی حکومت نے غزہ کے خلاف جنگ شروع کرنے کا مقصد تحریک حماس کو ختم کرنا اور صہیونی قیدیوں کو آزاد کرانا اعلان کیا تھا، لیکن اسے اب تک اپنے دونوں مقاصد میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے اور وہ قیدیوں کی رہائی کے لیے تحریک حماس کے ساتھ مذاکرات کرنے پر مجبور ہوئی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے غزہ پٹی میں ابتر ہوتی صورتحال کے بارے میں ایک بیان میں کہا ہے کہ کھانا لینے کے لیے قطاروں میں لگے 1000 سے زیادہ بے گناہ افراد کا قتل اور بھوک سے 600 سے زیادہ افراد کی موت صہیونی حکومت کے ظلم و بربریت کی انتہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ کا غیر انسانی محاصرہ، پناہ گزینوں کے مراکز پر وحشیانہ بمباری، انسانی امداد کی تقسیم کے مراکز کو نشانہ بنانا اور بھوکے پیاسے لوگوں کی غذا کے حصول کی قطاروں کو بڑے پیمانے پر قتل کے جال میں تبدیل کرنا غاصب اسرائیل کے بہیمانہ ظلم کی انتہا اور اس کے حامیوں کی شقی القلبی کا ثبوت ہے۔ ادھر غاصب اسرائیلی افواج نے غزہ میں خوراک کی ترسیل روک رکھی ہے اور کھانے پینے کے مراکز پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں سینکڑوں شہری، جن میں بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے، بھوک سے شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ کا 90% علاقہ ناقابل رہائش بن چکا ہے اور غزہ کی 12 لاکھ آبادی شدید بھوک کے سبب موت کے خطرے سے دوچار ہے۔ یونیسیف کے مطابق 4,70,000 سے زیادہ افراد بھوک کی انتہائی شدید حالت میں ہیں اور زندگی بچانے کے لیے فوری امداد کے منتظر ہیں۔ الجزیرہ چینل کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 71,000 افراد ایسے ہیں جنہیں فوری غذا اور طبی امداد نہیں ملی تو ان کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی کے باعث غزہ کے مظلوم عوام دہائی دے رہے ہیں کہ نسل کشی صرف بمباری سے نہیں ہوتی بلکہ خوراک اور پانی کی بندش بھی ایک سنگین جرم ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو غزہ کے مظلوموں سے خیانت قرار دیتے ہوئے اسلامی ممالک سے اسرائیل کے خلاف عملی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے عرب اور غیر عرب اسلامی ممالک کو مشورہ دیا ہے کہ وہ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو فوری طور پر منقطع اور اس کے سفارت خانوں کو بند کر دیں۔ المنار چینل کے مطابق شیخ نعیم قاسم نے اپنے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ امریکی صہیونی اتحاد کی جانب سے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں پر جارحیت، قتل عام، بھوک اور نسل کشی کی شدت نے تمام انسانی اور اخلاقی اقدار کو پامال کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ پر مظالم کے خلاف عالمی برادری کی خاموشی شرمناک اور مجرمانہ ہے، جو بین الاقوامی قوانین کو مزید کمزور کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ صرف 25 ممالک کی طرف سے جنگ بندی کا مطالبہ کافی نہیں ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی جانب سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں تنازعات کے پرامن حل سے متعلق پیش کردہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کی جانب سے تنازعات کے پرامن حل سے متعلق میکانزم مضبوط کرنے کے بارے میں قرارداد پیش کی گئی، جس کی سلامتی کونسل کے تمام اراکین نے حمایت کی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اس اجلاس کی صدارت پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کی۔ اس اجلاس میں ایران کی جانب سے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کے زیر صدارت وفد نے شرکت کی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اس اجلاس کے اختتام پر ایک انٹرویو میں کثیر الجہتی نظام کے دفاع اور خطے میں جارحانہ اقدامات کو مسترد کرنے پر مبنی پاکستان کے عزم پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف حالیہ جارحیت اور غزہ کے عوام کے خلاف جارحیت کا جو سلسلہ دیکھا ہے، اس کے بعد ہمیں کثیر الجہتی نظام کے سائے میں ایک تعمیری رویے کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان میں حالیہ مانسون بارشوں کے باعث تباہی اور نقصانات کا سلسلہ جاری ہے، اور کئی شہروں میں اربن فیلڈنگ کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے NDMA کے مطابق بارشوں سے اب تک 233 افراد جاں بحق اور 594 زخمی ہوئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 79 مرد، 42 خواتین اور 112 بچے شامل ہیں۔ ملک بھر میں 804 سے زیادہ مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ دریاسنا محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں مانسون کے دوران شدید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ ہندوستان کی کانگریس پارٹی کے صدر نے کہا ہے کہ ٹرمپ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کرانے کی بات کہہ کر ہندوستان کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ کانگریس پارٹی کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جنگ بندی کروائی ہے، لیکن نریندر مودی خاموش ہیں اور اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ ملک ارجن کھڑگے نے نریندر مودی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ کیا نریندر مودی امریکی صدر ٹرمپ کی غلامی کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے تازہ بیان کے بعد ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بھی تلخ رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ہندوستان میں پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے تیسرے دن بھی آج بدھ کو اپوزیشن جماعتوں نے احتجاج کیا ہے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ کے احاطے میں ہونے والے اس مظاہرے کی قیادت لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے کی، جن کے ساتھ سماج وادی پارٹی کے صدر اور رکن پارلیمان اکھلیش یادو، کانگریس کے سینئر لیڈر پرمود تیواری، راجیو شکلا، کرن کمار چاملا سمیت کئی دیگر اپوزیشن اراکین موجود تھے۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ بہار میں انتخابی فہرستوں کی جانچ کے نام پر ایک منظم سیاسی سازش رچی جا رہی ہے، جس کا مقصد مخصوص طبقوں، بالخصوص دلتوں، اقلیتوں اور اپوزیشن حامیوں کے ووٹروں کے نام فہرست سے خارج کرنا ہے۔ کانگریس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ عمل جمہوریت پر ایک سنگین حملہ ہے۔ فلسطین کے حامیوں نے یونان میں صہیونیوں کے ایک گروہ پر حملہ کیا ہے۔ عبری ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ سرگرم عمل فلسطین حامیوں نے یونان کے ایک جزیرے میں نائٹ کلب کے باہر صہیونیوں کے ایک گروہ کو نشانہ بنایا ہے۔ صہیونیوں پر ہونے والا یہ حملہ غزہ میں وحشیانہ صہیونی جرائم پر دنیا میں بڑھتے ہوئے غم و غصے اور صہیونیوں سے بڑھتی ہوئی نفرت و بیزاری کا آئینہ دار ہے۔ یونان میں ان صہیونیوں کا کہنا ہے کہ وہ خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں اور اب ان کا آزادانہ طور پر باہر نکلنا ناممکن ہو گیا ہے۔ سہونی پولیس نے وزیر اعظم نیتن یاہو پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ رکھنے کے الزام میں ایک عورت کو گرفتار کیا ہے۔ سہونی ذرائع کا کہنا ہے کہ سہونی سیکورٹی ادارے شاباک نے ایک اسرائیلی عورت کو سہونی وزیر اعظم نیتن یاہو پر دستی بم سے حملے کا منصوبہ بنانے کی وجہ سے گرفتار کیا ہے۔ شاباک نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ اسرائیلی عورت قاتلانہ حملے کے منصوبے کے تحت دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھی۔ اس عورت کو مقبوضہ فلسطین کے وسطی علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ عالمی خبریں سن رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام انداز جہاں اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انداز جہاں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں ایران اور تین یورپی ملکوں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے ساتھ ایٹمی مسئلے پر ہونے والے مذاکرات کا جائزہ لیں گے۔ یہ مذاکرات جمعے کے روز استنبول میں منعقد ہوں گے، اور اس حوالے سے کیا کیا مسائل سامنے آ سکتے ہیں، دونوں فریقوں کا موقف کیا ہے اور کس وجہ سے یہ مذاکرات انجام دیے جا رہے ہیں، اس موضوع پر آج کے پروگرام میں ہم بات چیت کریں گے۔ مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان برسوں کے مذاکرات کے بعد سن 2015 میں ایک ایٹمی سمجھوتا کیا گیا، جو باراک اوباما کے دور میں کیا گیا تھا، اور نہ صرف یہ کہ امریکی حکومت نے اس پر تائید کی تھی اور بلکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی قرارداد 22-31 پاس کر کے اس معاہدے کی توثیق کی تھی، اور اس کی بنا پر اقوام متحدہ کی جانب سے ایران پر عائد بعض پابندیاں اٹھا لی گئی تھی۔ جبکہ ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے سے یک طرفہ طور پر نکلنے کا اعلان کر دیا تھا، جس کے بعد جو دیگر یورپی ممالک تھے وہ بھی اپنے وعدوں سے پھر گئے تھے، اور جو ایٹمی معاہدے میں انہوں نے وعدے کیے تھے ان پر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا بلکہ لیت العال سے کام لیا۔ اور اب جبکہ وہ اپنے وعدوں سے پھرنے کے بعد دوبارہ سے ایٹمی مسئلے پر ایران کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آنا چاہتے ہیں، ایران سے درخواست کی ہے کہ دوبارہ سے مذاکرات شروع کی جائیں، لیکن ایران پر یہ بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہم آپ پر اسنیپ بیک میکنزم کے تحت دوبارہ پابندیاں عائد کر دیں گے۔ یہ ساری صورتحال کیا ہے؟ کیوں یورپی ممالک ایران پر دباؤ ڈال رہے ہیں؟ کیوں امریکہ نکل گیا؟ اب کیوں ایران پر دوبارہ یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ مذاکرات کی میز پر آئے؟ اور اسی دوران ایران پر جارحیت بھی کی جاتی ہے، جس میں اسرائیل اور امریکہ سامنے اور اس کے پیچھے یورپ بھی کھڑا تھا۔ اس موضوع پر ہم آج کے پروگرام میں اپنے مہمانوں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ پہلے ایک رپورٹ، اس کے بعد پروگرام میں مہمانوں کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے۔
ایران نے تین یورپی ممالک برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے ساتھ ایک نئے دور کے ایٹمی مذاکرات پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، جو کہ آئندہ جمعے کو ترکی کے شہر استنبول میں منعقد ہوں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایرانی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تین یورپی ممالک کی درخواست پر ایران نے مذاکرات کے نئے دور سے اتفاق کیا ہے، اور ابتدائی شواہد کے مطابق یہ مذاکرات جمعے کو استنبول میں ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ بات چیت نائب وزیر خارجہ کی سطح پر ہوگی، اور اس میں مجید تخت روانچی اور کاظم غریب آبادی ایران کی نمائندگی کریں گے، جبکہ مذاکرات کا محور ایران کا ایٹمی پروگرام ہوگا۔ یاد رہے کہ ایران اور یورپی ٹرائیکا کے درمیان اب تک مذاکرات کے چار دور ہو چکے ہیں، جو نیو یارک، جنیوا اور استنبول میں منعقد ہوئے ہیں۔ یورپی ممالک کے ساتھ یہ مذاکرات امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات سے بالکل علیحدہ ہیں، اور ان کا کوئی تعلق واشنگٹن سے نہیں ہوگا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے یورپی حکام کے ساتھ ملاقات کا عندیہ دیتے ہوئے ملکی مفادات کے تحفظ کا عزم ظاہر کیا ہے۔ سید عباس عراقچی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یورپی ممالک کو ایران کے موقف سے آگاہ ہونا چاہیے، اور ہم ان کے ساتھ مذاکرات میں پہلے سے زیادہ مضبوط اور واضح موقف کے ساتھ شریک ہوں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران جنگ کے بعد اپنے قانونی اور سیاسی حقوق کی بھرپور طریقے سے پیروی کرے گا، اور اس حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپیوں کے ساتھ ملاقات میں ایران کا موقف واضح اور مضبوط ہے، اور ہم خالی ہاتھ نہیں جا رہے بلکہ پرعزم اور مؤثر موقف کے ساتھ شرکت کریں گے۔ جبکہ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش کے نام ایک خط میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی جانب سے اسنیپ بیک میکانزم کے غلط استعمال کی کوشش پر سخت تنقید کی، اور اسے غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر اصولی قرار دیا ہے۔ عراقچی نے خط اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، سلامتی کونسل کے صدر، یورپی یونین کی نمائندہ کایا کالاس اور دیگر ممالک کو بھی ارسال کیا ہے۔ خط میں عباس عراقچی نے اس بات پر زور دیا کہ تینوں ممالک ایسے کسی بھی قانونی، سیاسی یا اخلاقی جواز سے محروم ہیں جو انہیں جوہری معاہدے اور 2015 کے سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کے تحت اسنیپ بیک میکانزم کو فعال کرنے کا حق دے۔ عراقچی کے مطابق یہ مذکورہ ممالک خود جوہری معاہدے کے بنیادی اصولوں کی مسلسل خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ان ممالک نے اسرائیل اور امریکہ کے حالیہ غیر قانونی اور غیر منصفانہ فوجی اقدامات کی سیاسی و مالی حمایت کی، اور اپنے وعدوں پر عمل درآمد میں کوتاہی کرتے آئے ہیں۔ ان حقائق کی بنیاد پر یہ ممالک عملی طور پر اپنی اہمیت اور حیثیت کھو چکے ہیں، لہذا اقوام متحدہ کی ہٹائی گئی پابندیوں کو دوبارہ عائد کرنے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔
جن رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی، اسی موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے اپنے معزز مہمان جناب عباس علی سعیدی صاحب کو، جو ایٹمی مسئلے پر گہری نظر رکھتے ہیں اور ان مذاکرات پر بھی ان کی گہری نظر ہے۔ سعیدی صاحب، پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔
میں بھی آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
جی، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو یورپی ممالک، تین یورپی ممالک، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایران سے مذاکرات کی درخواست کی ہے، ایران نے بھی اس پر مثبت رد عمل ظاہر کیا ہے، اور طے یہ پایا ہے جمعے کے دن استنبول میں مذاکرات ان کے درمیان ہوں گے، تو آپ موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ان مذاکرات کو کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، ایران نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ مسائل کو سفارتکاری کے ذریعے سے حل کیا جائے، اور اس سے پہلے بھی اسلامی جمہوریہ ایران نے 10-15 سال پہلے جب ایٹمی مذاکرات ہو رہے تھے، ایران مذاکرات کی میز پر موجود رہا اور امریکہ نے مذاکرات کا راستہ ترک کر دیا، اور ایران اور اسرائیل کے درمیان اس جنگ کے میں پہلے بھی دونوں کے درمیان، یعنی ایران اور امریکہ کے درمیان 5 دور کے مذاکرات ہوئے کہ یہ جنگ شروع ہوئی، لہذا ایران کبھی بھی جنگ کا خواہاں نہیں رہا، اور ہمیشہ اس نے سفارتکاری کے ذریعے سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ کہ کا نتیجہ کیا ہوگا اور یہ نتیجہ بخش ہوں گے مذاکرات یا نہیں، تو اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ یوروپی ممالک کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو اب تازہ مذاکرات جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا امریکہ، برطانیہ اور فرانس، اب تک تو یہ تینوں ممالک باہر رہے ہیں اور مذاکرات میں یا ایران امریکہ مذاکرات میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا، اب وہ اپنے کردار کو بڑھانا چاہتے ہیں اس حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے، تو پہلے تو یہ کہ ان کو اس بات کی ضمانت دینی ہوگی کہ ایران پر کوئی حملہ نہیں ہوگا مذاکرات کے دوران، اور مثل جیسا کہ پہلے ہو چکا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا کہ ایران پر اسرائیل نے بزدلانہ طریقے سے حملہ کر دیا اور اس کے بعد امریکہ نے حملہ کیا، اور پھر اس بات پر خود بھی عہد کریں کہ وہ جو کچھ بھی وعدہ کریں گے، جو قوانین طے کریں گے، اس پر وہ عمل کریں گے، اور ایران کے خلاف دھمکیوں اور دھونس کا استعمال جو ہے اس کو ترک کر دیں گے۔ درست ہے کہ انہوں نے درخواست دی ہے کہ مذاکرات کی دعوت دی ہے، لیکن دھمکی آمیز انداز میں انہوں نے دعوت دی ہے کہ اگر آپ اگر مذاکرات نہیں کریں گے تو ہم میکانزم، اسنیپ بیک میکانزم کو جو ہے وہ فعال کر دیں گے۔ تو اصل بات یہ کہ ایران کے عوام تو شروع ہی سے پابندیوں میں رہے ہیں، اور چاہے وہ امریکہ کی پابندیوں یا یورپ کی جانب سے عائد کی جانے والی پابندیوں، اور یہ پابندیاں کبھی ختم نہیں ہوئی۔
صحیح، اس وقت ہندوستان سے ہمیں جوائن کیا ہے جناب محمد احمد کاظمی صاحب نے، ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار اور صحافی ہیں۔ کاظمی صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی، معزز مہمان کی بات آپ نے سنی کاظمی صاحب، ایک طرف جو ہے وہ مذاکرات کیے جاتے ہیں، دوسری طرف حملہ بھی کیا جاتا ہے، حملے کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں۔ پہلے اسرائیل اور امریکہ نے مل کر حملہ کیا جبکہ مذاکرات امریکہ کے ساتھ جاری تھے، دو دن کے بعد مذاکرات کا چھٹا دور ہونا تھا، اور اب یورپی ملکوں نے درخواست کی ہے کہ آئیے مذاکرات دوبارہ شروع کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اسنیپ بیک میکنزم فعال کرنے کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے، اور یہ دھمکیاں مذاکرات کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں سب سے بڑی خرابی یورپ کی اور امریکہ کی یہ ہے کہ وہ ایران کی حیثیت کو، اس کے حقوق کو سمجھے ہی نہیں ہیں ابھی تک۔ یعنی جس سطح پر ایران نے اپنے آپ کو ترقی کر کے اپنی طاقت بھی بڑھائی ہے اور اپنا ڈپلومیسی کے ذریعے اپنے حق کے لیے مضبوطی سے بات کرنے کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہتا ہے، وہ اس ان کا جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، جو سائیکولوجیکل لیول ہے، وہ ان کو ابھی تک بھی یہ سمجھ نہیں آیا۔ وہ ایک اس دور میں ہیں، کلونیل دور میں، جب ان کے سبھی ماتحت ہوتے تھے اور جس سے جو چاہتے تھے وہ کراتے تھے۔ ابھی تک اسلامی انقلاب کی بنیادی روح ان کو سمجھ نہیں آئی ہے، اور یہ مسلسل مجھے یاد ہے کہ کئی بار امریکہ اور یورپ کے کاروباری گھرانوں نے اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالا کہ آپ یہ ایران کے خلاف یہ پابندیاں لگا کر کے اصل میں ہمارے لیے نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمارا کاروبار وہاں نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو یہ جب تک یہ ذہنی طور پر اسلامی انقلاب کو قبول نہیں کریں گے اور ایران کی جو حیثیت ہے اسے نہیں سمجھیں گے، طاقت کے لحاظ سے بھی اور آزادی کے لحاظ سے بھی، جب تک یہ اسی طرح سے مسلسل بے چینی بڑھاتے رہیں گے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آخر کار ان کو یہ سب ماننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ ایران کی کیا حیثیت ہے۔ ہم ایران کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، انہیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس پورے علاقے میں صرف تہران ایسی راجدھانی ہے جہاں اپنے فیصلے خود کیے جاتے ہیں، تو جہاں اپنے فیصلے خود کیے جاتے ہیں وہاں نہ تو دباؤ میں آنے والی بات ہے اور نہ ہی کسی قسم کے زبردستی اور ڈپلومیسی بھی اسے کہا جائے اور اپنے شرائط بھی ڈکٹیٹ کی جائیں۔ وہ جو بات خود رہبر معظم نے یہ بات کئی بار کہی ہے کہ یہ اصل میں ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، بات نہیں کرنا چاہتے، اور بات شروع کریں گے اور ہماری مطلب کے، ہمارے ہی مقاصد حاصل ہو جائیں، ہمارے ہی مطلب کے نتیجے بھی نکل کے آ جائیں جو ہم نے پہلے سے طے کر رکھا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ایران نے اب سے پہلے بھی، پچھلی بار جو بات ہوئی تھی انڈائریکٹ، تب بھی ایران نے امریکہ کی حیثیت اس حد تک دکھا دی تھی کہ ایک کمرے میں بیٹھ کے آپ بات نہیں کر سکتے, جہاں ہم بیٹھے وہاں تم نہیں بیٹھ سکتے. یہ بات ابھی عمان میں بھی باقاعدہ ایران نے اس بات کو ظاہر کیا کہ ڈائریکٹ ہم آپ سے بات ہی نہیں کر رہے. یعنی اس حیثیت کو جب تک ایران کی نہیں سمجھیں گے یہ اسی طرح سے غلطیاں کرتے رہیں گے اور خود بھی الجھے رہیں گے اور ایران کے لیے بھی بہرحال ایک زحمت تو بنے ہوئے ہیں. یہ صورتحال
جی. یہاں پر ہمارے معزز مہمان نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا جس کو ایرانی وزیر خارجہ نے بھی بیان کیا کہ جب مذاکرات کی بات آپ کر رہے ہیں, ہم نے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا, امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے 5 دور انجام دیے, چھٹا دور جو ہے وہ ہونا تھا عمان میں, اس سے 2 دن پہلے ہم پر حملہ کر دیا گیا, تو اب آپ اس بات کی ضمانت دیجئے کہ اگر آپ ہم سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں تو مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ نہیں کیا جائے گا. تو یہ منطقی بات نہیں بنتی کہ آپ مذاکرات کے لیے ہیں تو مذاکرات کیجئے.
یقینی طور پر یہ ٹرمپ کی سرکار اور نتن یاہو کی جو سرکار ہے جو بھی اسے کہیں, وہ اتنے عجیب قسم کے فیصلے لینے والے لوگ ہیں, مسلسل ہر بات میں دھوکا ہے, ہر بات میں بار بار دھوکا دینے کا مزاج ہے, اور خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ اس جھوٹ کے بعد ہم یہ مقصد حاصل کر لیں گے, دوسرے جھوٹ کے بعد ہم یہ مقصد حاصل کر لیں گے. تو یہ ان کا ہے اور گارنٹی ملنا بہت ضروری ہے, اور ایران اپنی بات بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو بات کیجئے, ہم بھی تیار ہیں, لیکن یہ گارنٹی دیجئے کہ اس بیچ میں آپ حملہ نہیں کریں گے. یہ بالکل یقینی طور پر ایران کی اپنی پوزیشن بالکل صحیح ہے, اور کسی بھی لاجیکل ڈپلومیٹ کو اگر کسی سے بھی یہ پوچھیں گے کہ بات چیت ہو رہی ہے تو کیا اس میں جنگ ہونی چاہیے, تو یہ بالکل نئے قسم کا انہوں نے پریسیڈنٹ ایک طرح سے پیش کیا ہے جو یہ حملہ ہوا ایران کے ساتھ, بات چیت بھی اور اس کے ساتھ حملہ بھی, یہ بالکل نئے قسم کی تاریخ رچی گئی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ایران کو یہ گارنٹی تو ضرور چاہیے. حالانکہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ امریکہ کے پریسیڈنٹ کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا, وہ اس منٹ کیا کہتا ہے اگلے منٹ کیا کہہ دے گا, کس وقت اس کے پاس اسرائیلی لابی آ کر کے کان میں کچھ کہہ دے گی اور وہ پھر وہ اسی طرح سے بولنے لگے گا. یہ عجیب دماغ کا انسان ہے کہ اس کے پاس اپنے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے اپنی کوئی بات کنسسٹنٹلی لگاتار ایک رخ باقی رکھنے کے لیے آج تک جب سے یہ دوبارہ بھی پریزیڈنٹ بنے کوئی ایک ہفتہ کوئی بتا دے کہ پورے ہفتے میں کسی ایک موضوع پر ایک ہی قسم کا بیان دیا ہو. کبھی کبھی تو ایک جملے میں دونوں باتیں کہہ جاتا ہے یہ شخص, اس پر کیسے بھروسہ کیا جائے. ایران کے لیے یہ بہرحال ایک مشکل ہے کہ ایسے لوگوں سے واسطہ ہے جن کے ساتھ بات بھی کرنی ہے اور وہ بالکل ناقابل بھروسہ ہیں.
جی بہت شکریہ کاظمی صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جناب عباس علی سعیدی صاحب, مذاکرات ایران نے کبھی انکار نہیں کیا, ایران نے پہلے بھی مذاکرات کیے, حتیٰ کہ معاہدہ ہوا, دستخط کیے گئے, سلامتی کونسل اس کی ضامن بھی بنی, توثیق بھی کی. اب کیا گارنٹی ہے کہ جب اب معاہدہ ہوگا اگر یورپی ممالک کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے گا, اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی؟
الان فرض در واقع اروپا بر این هستش که ایران بعد از
اس وقت یورپی ممالک یہ سمجھ رہے ہیں کہ 12 روزہ جنگ کے بعد ایران ایک کمزور پوزیشن میں ہے اور انہوں نے اپنی جو مطالبات ہیں اس کو ایکسپینڈ کیا ہے, اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ایران جو ہے اس کو انریچمنٹ کا حق حاصل نہیں رہے گا, اور بہرحال امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ میں بھی ایران کے انہوں نے آ کے ایران کے ایٹمی معاف کیجیے گا ایران کی جو میزائل رینج ہے اس کو بھی محدود کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ساتھ ہی انہوں نے اسنیپ بیک میکانزم کے استعمال کی دھمکی بھی دے ڈال دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ضمانت اس بات کی موجود نہیں ہے کہ ایران کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوگا, وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے یورپ والے کہ وہ ایسی کوئی ضمانت دے سکیں. یہ ان کی جو ڈپلومیسی صرف جو ہے وہ ایران کو فریب دینے کے لیے, دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ہم تو ایران کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. صرف ایران نے بھی اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے قبول کیا ہے اس مذاکرات کو. بہرحال ایران یعنی وہ اس بات کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران بم گریڈ یورینیم انریچ کرنا چاہتا ہے. یہ دو دھوکہ انہوں نے دیا اور اسی مذاکرات کے دوران انہوں نے ایران پر حملہ کیا, اسی دعوے کے تحت انہوں نے حملہ کیا. لہذا ہم ان پر کسی صورت میں بھروسہ نہیں کر سکتے, اور اس سلسلے میں ہم کسی بھی صورت میں ایران کے ساتھ وہ نہ تو توافق کی بات ہے, نہ ان کے سمجھوتا کی بات کرتے ہیں, نہ ایٹمی معاملے کی. اگر ایٹمی معاملے پر ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں تو وہ پھر ایران کے میزائل پروگرام پر آ جاتے ہیں. جب میزائل پروگرام کی بات اگر کر لیں تو پھر وہ کسی اور مسئلے کو اٹھانے کی کوشش کریں گے. لہذا ان کو اگر واقعی معاہدہ کرنا ہے ایران کے ساتھ تو انہیں ایران کے مطالبات پر بھی توجہ دینی پڑے گی. ایران کے یہ حق دینا پڑے گا ایران کو کہ وہ انریچمنٹ اپنی سرزمین پر انجام دے سکے. لہذا وہ تو ایران کو اس حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایران اپنے موقف سے پیچھے بھی ہٹ جائے اور پوری طرح سے ان معاملات کو قبول بھی کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو مطالبہ ہے یا جو ان کے مطالبات ہیں ان میں مزید اضافہ ہوگا اور وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی ضمانت جو ہے وہ ہمیں نہیں ملے گی, اگرچہ ہم پوری طرح سے اس بات کے لیے آمادہ اور تیار ہیں.
پاکستان سے جوائن کیا ہے صفدر رضا صاحب نے, سینئر تجزیہ نگار ہیں. صفدر رضا صاحب السلام علیکم.
علیکم السلام.
جی صفدر رضا صاحب, مذاکرات کا ڈول ایک مرتبہ پھر ڈالا جا رہا ہے اور ان مذاکرات کا فریب دے کر پھر ایران سے بات چیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایران نے مثبت رد عمل جاری کیا, لیکن میں ذرا ماضی کی طرف چلوں. 2015 میں برسوں کے مذاکرات کے بعد ایک جامع ایٹمی معاہدہ ہوا جس پر خود امریکی صدر نے دستخط کیے, پانچ دیگر طاقتوں نے دستخط کیے, اقوام متحدہ نے اس کی توثیق کی, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ خود امریکہ اس معاہدے سے نکلا. یورپی ملکوں نے قرارداد 22-31 کی خلاف ورزی کی, اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا. مقابل میں ہم دیکھیں تو اسلامی جمہوری ایران نے اپنے تمام وعدوں پر عمل کیا, اور اس معاہدے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایران کو یورینیم کی افزودگی کا حق حاصل ہے. اسی حق کو ایران استعمال کرنا چاہتا ہے, لیکن اب مطالبات بڑھ گئے ہیں. جیسے ہمارے معزز مہمان نے کہا, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یورینیم بالکل افزودہ نہیں کریں گے, نیا معاہدہ ہمارے ساتھ کیجئے. تو جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے کیا ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ آپ 2015 سے بھی پہلے جائیے. ایران نان پرولیفریشن ٹریٹی کا ممبر ہے. ایران نان پرولیفریشن ٹریٹی کا ایڈیشنل پروٹوکول کا سگنیٹری ہے. دنیا میں کسی اور ملک نے ایڈیشنل پروٹوکول پہ سائن نہیں کیے, ایران نے اس پر بھی سگنیچر کیے ہیں. ایران 5+1 کے معاہدے کا پابند ہے. ایران باوجود اس کے کہ امریکہ اس معاہدے سے نکل گیا تھا, ایران نے یورپ سے کہا کہ آپ اس معاہدے پہ امریکہ کے نکلنے کو مت دیکھو, آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کرو, جس میں سب سے بڑی بات تھی کہ سوئفٹ جو کہ بینکنگ سسٹم تھا اس کا متبادل یورپین کنٹریز نے ایران کے لیے بنانا تھا, کچھ نہ ہوا. اور پھر یورپین کنٹریز نے جو سینکشنز اٹھانی تھی اقوام متحدہ کے علاوہ یورپین اپنے کنٹریز میں, مثال کے طور پر یو کے, فرانس اور جرمنی کی تھی, وہ بھی اٹھانے میں ناکام رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 17-18 میں جب یہ معاہدہ امریکہ کے جانے کے بعد ختم ہوا تو یورپین ملکوں نے اس معاہدے کی پاسداری کے لیے ایران کے ساتھ کیا تعاون کیا. آج اچانک ان کو خیال آیا ہے کہ کیونکہ ٹرمپ صاحب آ گئے اور اس نے ان کو دھمکی لگائی ہے تو اب یہ معاہدے پر جو ہے, اس معاہدہ جو کہ 2015 میں ہوا تھا اور ایسی کیفیت میں ہوا تھا کہ امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری زخمی تھے, اس کے باوجود وہ معاہدے کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ وہ پلستر لگے ہوئے وہاں پر آتے تھے اور اس نے معاہدے کو کامیاب کروایا. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو یورینیم کی افزودگی کے حق کو تسلیم کر چکے تھے آج سے 9-10 سال پہلے, کیا اس کو لپیٹیں گے؟ ناممکن ہے. دراصل ایران نے ڈپلومیسی کو جگہ دی ہے, لیکن یہ معاہدہ کبھی بھی جب تک یورپ ایران کے حق کے افزودگی کو تسلیم نہیں کرتا یہ معاہدے کی بیل کبھی بھی منڈے نہیں چڑھے.
جی بہت شکریہ. میں چلوں گا محمد احمد کاظمی صاحب کی جانب. کاظمی صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ ایران نے اس جامع ایٹمی معاہدے کی مکمل پاسداری کی اور جو جو اس معاہدے میں کہا گیا تھا ایٹمی پروگرام انریچمنٹ کو کم کرنے کے سلسلے میں اس پر عمل کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بدلے میں نہ امریکہ نے اپنے وعدوں پر عمل کیا نہ یورپی ملکوں نے اپنے وعدوں پر عمل کیا، اور اب یہی یورپی ملک جو ایران سے متعدد شرائط منوانا چاہتے ہیں اور اسنیپ بیک میکنزم جس کو فعال کرنا چاہتے ہیں، جب انہوں نے اس جامع ایٹمی معاہدے پر عمل نہیں کیا، اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، تو کیا یہ حق رکھتے ہیں کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ایران کے خلاف اسنیپ بیک میکنزم جو ہے اس کو فعال کریں؟
دیکھیں بات وہیں آتی ہے کہ ذہنی طور پر انہوں نے کچھ پلان ایسا بنایا ہوا تھا کہ امریکہ اس ایگریمنٹ سے واپس جائے گا، ایران اپنی شرائط پر عمل کرتا رہے گا، اور تب تک عمل کرتا رہے گا ان کو یہ امید تھی کہ جب تک ہم اس کو بات چیت میں کسی نہ کسی وعدے میں پرومس کرتے رہیں گے ہم الجھائے رکھیں، لیکن ایران نے ایک سال انتظار کیا اور اس کے بعد مرحلے وار اپنے اوپر لگی ہوئی تمام شرائط کو ایک ایک کر کے کم کرتا چلا گیا، اس کی انہیں امید نہیں تھی۔ یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری، اور جیسے ہم چاہیں گے ویسے چلے گا اور ہمارے اشاروں پر ہی چلے گا، جب تک ہم اسے باتوں میں الجھاتے رہیں گے ویسے ہی الجھا رہے گا۔ ایران نے اپنے فیصلے خود کیے، اور جس طرح سے امریکہ واپس گیا اور یورپ نے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں یورپین ملکوں نے، اور الجھا کر کے رکھا ایران کو، ایران نے ایک مناسب وقت تک انتظار کیا، لیکن اس انتظار کے بعد اس نے اپنے اوپر لگی ہوئی تمام شرطیں جو ہے وہ ہٹا لی۔ 3.67% جو انریچمنٹ تھا اس کو 60% تک لے گئے۔ یہ سب ان کی امید میں، ان کے پلان میں نہیں تھا کہ ایران اپنا فیصلہ خود کرے گا اور آگے بڑھ جائے گا، یہ ان کی امید کے بالکل برخلاف تھا۔ اس لیے اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی انریچمنٹ کا حق ہی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان کی اپنی وہی جو کلونیل امپیریلسٹ جو زائنسٹ جو سوچ ہے اس کے تحت سوچتے ہیں کہ جیسے ہم چاہیں گے ویسے ایران چلے گا۔ ایران نے اپنے حق کا استعمال کیا، دوسرے لوگ جب باہر گئے تو اپنے آپ کو بھی سٹیپ بائی سٹیپ مرحلے وار واپس کیا، وہ ان کو ایک طرح سے قابل قبول نہیں تھا۔ اب بھی اس طرح سے چاہتے ہیں کہ کمال کی بات یہ ہے کہ نیوکلیئر نان پروفیریشن ٹریٹی پر دستخط کر کے ایران کو جو حق ملا ہوا ہے اس حق کو بھی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایران کو وہ اس حد تک جھکا پائیں گے یا منوا پائیں گے اپنی شرط، یہ اسی طرح سے چلے گا، اور شاید یہ 12 دن کی جنگ کے بعد کوئی سبق سیکھا ہو اسرائیل نے اور امریکہ نے، جن کو جنگ بندی کے لیے آخری حملے ایران کو حق دیا گیا، ایران نے آخری حملہ امریکہ پر بھی کیا، امریکہ کے بیس پر قطر میں، اور ایران نے ہی اسرائیل کے خلاف آخری 3 گھنٹے حملے جاری رکھے جس کا جواب دینے کا ان کو حق نہیں تھا۔ اس شرط پر یہ جب جنگ رکی ہے اس کے بعد یہ شاید وہ حماقت نہ کریں، لیکن اگر واشنگٹن میں اور یروشلم میں کچھ پاگل قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی اس قسم کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایران اس کے لیے کافی حد تک تیار بھی ہے۔
جی کاظمی صاحب، آپ سے آخری سوال میں کرنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن ملکوں کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں وہ ان کے پاس ایک ڈیٹرنس موجود ہے کہ دوسرے ممالک جو ہیں ان پر حملے کی جرت نہیں کرتے ہیں، تو کیا یہ جو اب دوسرے ملکوں کو پرامن ایٹمی پروگرام سے بھی منع کیا جا رہا ہے اور پھر ان پر حملے بھی کیے جا رہے ہیں، تو کیا ایسے ممالک کو اس بات کی ترغیب نہیں ملتی ہے کہ اگر ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو ہم پر حملے کی جرت نہ ہوتی؟
یقینی طور پر، اسی لیے ایران کے بہت سے ہمدرد دنیا میں ہیں جو ایران کو یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ اب آپ کو اپنی نیوکلیئر ڈاکٹرین کو بدل لینا چاہیے، اور اب ایک ریکویسٹ ضرور کی جانی چاہیے رہبر معظم کی خدمت میں کہ وہ اپنے اس فتوے کو بدلیں، ایران کی حکومت کو اس بات کی اجازت دیں، سائنسدانوں کو اس بات کی اجازت دیں کہ ایٹم بم بنائیں. یہ لوگ، ان کی عقلیں جب تک درست نہیں ہوں گی جو بار بار حملہور بن کر کے ایران کے خلاف آنے کی کوشش کرتے ہیں اور حملہ کیا بھی ہے، یہ ان حملوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ اب رہ گیا ہے جو بہت سے ایکسپرٹس دنیا بھر میں، میری بہت لوگوں سے بات ہوتی ہے اور بہت ہی ہمدرد ہیں مسلسل ایران کے انقلاب کو بھی اور حکومت کو بھی باقاعدہ نزدیک دیکھ رہے ہیں. ان بہت لوگوں کا یہ مشورہ ہے کہ ایران کو اب ایٹمی ہتھیار بنا لینا چاہیے. اس قسم کے بےہودہ احمق لوگوں کے سامنے اپنے ملک کی بقا کے لیے یہ قدم اب شاید زیادہ ضروری ہو گیا ہے.
جی بہت بہت شکریہ محمد احمد قاسمی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت میں دیا پروگرام میں تشریف لائے، آپ کی آمد کا شکریہ. میں آؤں گا عباس علی سعیدی صاحب آپ کی جانب. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوری ایران این پی ٹی کا رکن ملک ہے اور اس معاہدے کے تحت ایران کو پرامن ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کا حق حاصل ہے. متعدد پرامن شعبوں میں طب کا شعبہ ہے، زراعت کا شعبہ ہے، دوسرے شعبے ہیں، لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اسرائیل ہے، نہ وہ این پی ٹی کا رکن ہے، نہ وہ کسی معاہدے کو مانتا ہے، اس کے پاس ایٹمی ہتھیار بھی موجود ہیں لیکن اس کو کچھ نہیں کہا جاتا جو کہ پرامن طور پر اپنا ایٹمی پروگرام جاری رکھے ہوئے ہے اور آئی اے ای کی نگرانی میں اس کا پروگرام جاری تھا، اس پر ہر طرح کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے. تو دنیا کی عالمی طاقتوں کی دوگلی پالیسی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں، امریکہ اور یورپ کا جہاں تک تعلق ہے اور اسرائیل کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے، یہ ایران کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اور ایران کو اپنے تئیں، اپنے زوم میں ایران کو شرط کا محور سمجھتے ہیں اور ایران کی جانب سے وہ تشویش میں مبتلا ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران ایٹم بم بنا لے گا تو یقیناً ان کی بقا کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا. یہ جو عدم اطمینان ہے ان کا، یہ تو وقوع جرم سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ ایران بارہا اعلان کر چکا ہے کہ وہ ایٹم بم نہیں بنائے گا اور رہبر انقلاب اسلامی نے شرعی طور پر اس کا حکم بھی دیا ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقوع جرم سے پہلے یہ جو شور شرابہ ہے یہ خاص مقاصد کے لیے ہے. لہذا ہم نے دیکھا کہ اسے پہلے انہوں نے لیبیا کے ساتھ کیا اور اسی طرح انہوں نے لیبیا کے ساتھ کیا، صدام حسین کے ساتھ عراق میں کیا. البتہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قبل از وقوع جرم جو ہے وہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور عالمی نظام کے اندر دراڑیں ڈال کر وہ یہ کام کرتے ہیں. اس وقت عالمی نظام کی جو صورتحال ہے وہ بالکل تبدیل ہو چکی ہے. اس وقت امریکہ ایک چودھری کی حیثیت سے خود کو جو ہے وہ ہر کام کے لیے مجاز سمجھتا ہے اور چونکہ بہرحال ایران امریکہ کے مد مقابل اور اس کی پالیسیوں کے خلاف ہمیشہ سے ڈٹا رہا ہے، لہذا وہ اس ایران سے خطرہ محسوس کرتے ہیں. ایران پر جب اسرائیل نے حملہ کیا تو کس ملک نے اس کی مذمت کی؟ یعنی مذاکرات جب ایران کر رہا تھا اس کے دوران حملہ کیا گیا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یورپی ملک نے اس کی مذمت نہیں کی. یہ تو ڈبل اسٹینڈرڈ یورپی ممالک کر رہا ہے. اور غزہ میں اتنے بڑے پیمانے پر بھیانک جرائم کا اسرائیل نے ارتکاب جرم کیا ہے، انسانی حقوق کو پامال کیا ہے، کون سے یورپی ملک نے آ کر کھل کر اس کی مذمت کی ہے اور کس نے آ کر جو ہے حقوق انسانی کے دفاع کی غزہ میں کوشش کی ہے؟ اور کون آیا یورپی ملک کے جس نے آ کر غزہ کے مظلوم بچوں کا دفاع کیا ہو؟
جی بہت بہت شکریہ عباس علی سعیدی صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے. صفدر رضا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղեղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն, խաղաղություն։ Եվ սկսում ենք մեկ ժամյա երեկոյան մեր աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականի հուլիսի 23-ն է, Իրանում 1404 թիվն է, մորդատ ամսի 1-ը։ Ձեզ ենք ներկայացնում չորեքշաբթի երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբում եթեր կտրվի ռադիո Գովազդը, ժամը 20-ին ուղիղ եթերում կհաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնում կլսենք մեր թղթակցի հարցազրույցը Երևան-Բաքու բանակցությունների շուրջը։ Այնուհետև ձեզ կներկայացնենք քաղաքական հոդվածը։ Իսրայելի հարցակումները Իրանի վրա թեմայով հաղորդումը կշարունակի ռադիո եթերը, իսկ աշխարհի պատմությունը կեզրափակի մեր աշխատանքը։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Իսկ այժմ Թեհրանի ռադիո եթերում Ղուրան է Համզե Սուրայի առաջինից 9-րդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة